السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إرشاد باري تعالى: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أخرجه البخاري. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ خیبر. جنگ خیبر صلح الحدیبیہ کے بعد یہ پہلی معروف اور مشہور جنگ تھی، اور جیسے کہ پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ صلح الحدیبیہ تاریخ کی سب سے بڑی صلح تھی، صلح الحدیبیہ کے بعد، کیونکہ یہ صلح 10 سال کی جنگ روکنے کی صلح تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمت عملی سے اس دشمن کی طرف رخ کیا جو چھپ کے وار کر رہا تھا، اور جو ہمیشہ سے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں اور ان کی طاقت کو کمزور کرنے میں اور ان کے آپسی اختلاف اور جھگڑے پیدا کرنے میں سب سے آگے رہا. اور یہ دشمن تھے یہودی. مدینہ میں 3 قبیلے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف: بنو قینقاع، بنو نظیر اور بنو قریظہ. 3 قبیلے تھے. ان میں سے جنگ خیبر کے موقع تک یہ قبیلے مدینہ سے ختم ہو چکے تھے. بنو قینقاع بن النضیر کو جلاوطن کر دیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی تو مدینہ سے نکال دیا گیا، اور ان لوگوں نے رخ کیا خیبر کی طرف. جزیرہ عرب میں خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا، تو مدینہ سے نکل کر وہ خیبر کی طرف گئے. اور بنی قریظہ نے جب عہد شکنی کی جنگ احزاب میں، تو ان کے خلاف جنگ ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور ان کے جوان مردوں کو، بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا. لیکن یہودیوں نے آرام کا سانس نہ خود لیا نہ کسی اور کو لینے دیا. وقتاً فوقتاً مشرکین کی طرف جاتے، مکہ کی طرف جاتے، ان کو اکساتے مومنوں کے خلاف، اور جو مدینہ کے گرد قبائل تھے مشرکین کے، ان کو بھی جا کے اکساتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو حفاظت کی اور ان کے شر سے محفوظ رکھا. لیکن اب وقت آ گیا، کیونکہ ایک جو بڑا دشمن تھا اس سے صلح ہو گئی ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اب 10 سال اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی، مشرکین مکہ. اور یہ جنگ میں حکمت عملی ہوتی ہے. سیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دین رحمت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے. صرف جوش و جذبات کی بنیاد پر دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا. جب آپ کے 10 دشمن ہو، تو 10 دشمنوں سے اگر آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے، تو ان میں سے بعض دشمنوں سے معاہدہ بھی کر لیا جاتا ہے تاکہ دشمن میں تخفیف ہو جائے اور آپ دوسرے دشمنوں کے لیے مکمل طاقت مکمل تیاری کے ساتھ حملہ ور ہو سکیں. تو جو سب سے بڑا دشمن تھا اس وقت, دو بڑے دشمن تھے, ایک تو مشرکین مکہ تھے, دوسرے یہودی تھے. تو صلح الحدیبیہ میں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عمرہ نہ ہو سکا لیکن صلح ہو گئی, اور اس صلح کا نام فتح رکھا گیا ہے تاریخ اسلامی میں, قرآن مجید میں, اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور سلف صالحین کے نزدیک صلح الحدیبیہ کا نام صرف صلح نہیں ہے بلکہ فتح ہے. وہ سورۃ الفتح میں اس قصے کی تفصیل موجود ہے. جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیاری کرے, اور سن 7 ہجری میں 1400 کا لشکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول یہودیوں کا دوست, منافقوں کا سردار, ایک خط لکھے یہودیوں کی طرف کہ محمد تمہاری طرف آ رہا ہے, 1400 کی تعداد ہے, تم فکر نہ کرو, غالب تم ہی ہو. یہودیوں کو کہتا ہے غالب تم لوگ ہی ہو, لیکن میں تمہیں ویسے آگاہ کر رہا ہوں, نہ تو اس کے پاس زیادہ مال و متاع ہے, تھوڑا دور کر لیں, نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زیادہ اسلحہ ہے نہ ہی زیادہ مال بتا ہے, 1400 کی تعداد ہے, تم جنگ کرنے والے لوگ ہو, تم اپنے قلعوں میں محفوظ ہو, فکر نہ کرو, لیکن میں تمہیں ویسے آگاہ کر رہا ہوں. تکبر ہے, گھمنڈ ہے, منافقت ہے, کفر ہے, اور کافروں کے ساتھ دلی دوستی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طریقہ تھا, رات کے وقت پہنچے لیکن حملہ رات کو نہیں کیا, صبح کے وقت یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہی بہادروں کا طریقہ ہوتا ہے. صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی فوج کے 5 حصے کیے, اور قلعے کے سامنے اچانک سے مکمل تیاری کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو جب صبح یہودی اپنے قلعے سے نکلے اپنے روزمرہ کاموں کے لیے, اور ان کی اکثریت اس وقت کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, تو جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا, ان کو خبر تو پہلے مل چکی تھی, ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, محمد آ گیا, محمد آ گیا, اور ساتھ خمیس بھی لے کے آیا. خمیس جو ہے یعنی 5 سے ہے, اور 5 حصے فوج کے ہوئے تھے. یہ حکمت عملی ہے, اگرچہ تعداد زیادہ نہیں ہے, آپ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیتے تو یوں لگتے کہ ہر طرف سے ہم گھیرے ہوئے ہیں. تو وہ قلعے میں داخل ہو گئے اور چھپ گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا خیبر کے قلعے کا, اور یہ حصار تقریباً 1 مہینہ رہا. اس کے دوران تھوڑی سی جھڑپیں ہوئیں لیکن مکمل جنگ نہ ہوئی جیسے کہ جنگ ہوتی ہے کہ دونوں طرف دونوں فریقین آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے ہیں, ایسی صورت نہیں ہوئی. یہودی سب سے زیادہ ڈرپوک قوم ہے, میدانوں میں نہیں اترتی کبھی, وہ صرف قلعوں کے پیچھے چھپ کر حملہ کر سکتے ہیں, دور سے مارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں سوال نہیں پیدا ہوتا. آج بھی دیکھ لیں وہی لوگ ہیں, یہ انہی کی اولاد میں سے ہے, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں. لیکن جنگ کی ابتدا میں, اور ہمیشہ آج بھی دیکھ لیں آپ, پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے، شور بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس پاور، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو ان کا ایک بہت ہی بڑا لڑاکا شخص تھا جو ان میں سے سب سے زیادہ بہادر تھا، اسے مرحب کہتے تھے، مرحب کے نام سے معروف تھا. اور ان کے نزدیک ایک طریقہ تھا جو ان کے پہلے زمانے میں بھی لوگ استعمال کرتے تھے، کہ جنگ سے پہلے جو سب سے زیادہ طاقتور دو لوگ ہوں ان کو آپس میں لڑا دیتے تھے، جو جیت جاتا تھا تو وہی غالب ہو جاتا تھا اور فتح اس کی ہو جاتی تھی. اب کیا لوگوں کو آپس میں لڑوانا ہے، مروانا ہے، تو ایک کا انتخاب ایک گروہ کر، دوسرے کا دوسرا گروہ کرتا. تو یہودی نے کچھ ایسا ہی نعرہ لگایا کہ مرحب، اپنی تلوار نکال کے اپنے تکبر میں، تکبر کی چال چلتے ہوئے سب کے سامنے قلعے سے باہر آیا اور یہ اعلان کیا یہودی کی طرف سے، کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ کوئی ہے جو ہمارے اس پہاڑ کو گرا سکے؟ صرف دہشت پھیلانے کے لیے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی جنگ والے ہیں، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہمارے پاس بھی بہادر لوگ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو اجازت دیتے ہیں. سیدنا علی باہر نکلتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں ان کے یہ بہادر مرحب زمین پہ گرا ہوتا ہے اور اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوتا ہے. تھوڑی ہی دیر میں ان کے یہ پہاڑ تھوڑی دیر بھی نہ ٹک سکا سید علی والوں کے سامنے. جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو مزید رعب ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا اور اس کے بعد ان میں سے کوئی باہر نہ نکلا. اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری خیر نہیں ہے، لیکن اپنے قلعے میں محفوظ ہیں اور باہر کب تک رہیں گے؟ ہمارے قلعے کے اندر ہمارا صرف گھر نہیں بلکہ پورا شہر ہے، جس میں ان کے بازار بھی ہیں، کھانا بھی مہیا ہے، پینا بھی مہیا ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. یہ لوگ کتنی دیر رہیں گے؟ کچھ ہی دیر میں واپس چلے جائیں گے. ایک مہینے تک صبر دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمت دیکھیں، صبر کرتے رہیں. آخر میں یہودی تنگ آ گئے اور ان کی نیندیں اڑ گئیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب پیدا کر دیا. اور مومن اسی رعب سے ہی جیتتے ہیں ہمیشہ. مومن کامیاب ہوتے ہیں اپنے بازو کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، مومن ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اپنے ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، تقوی سے، فرما برداری سے. جب مومن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ کی قسم کافر ٹک نہیں سکتے ایک لمحہ برابر بھی. اس کے دل میں رعب پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کا دل دہل جائے اور جس کا دل لرز جائے، کیا اس کے پاؤں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اس کے ہاتھ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ نہیں، واللہ نہیں ساتھ دے سکتے. محفوظ تھے اپنے قلعوں میں، تنگ آ گئے، نیندیں اڑ گئیں اور آخر میں سرنڈر کر لیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری دن تھا جس وقت حملہ کرنا تھا اور جس وقت انہوں نے سرنڈر کیا. بڑا پیارا قصہ صحیح بخاری مسلم میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کی صبح ایک جھنڈا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ جھنڈا میں کل صبح، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جھنڈا میں کل صبح ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اتنی کافی نہیں، یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ کمال ہے. محبت کے دعوے دار تو ہم سب ہیں, لیکن کبھی کیا ہم نے سوچا ہے, ہم تو محبت کرنے والے ہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کرنے والے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑا احسان ہے, کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بعض بندوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام رات کو یہ سوچتے رہے کہ یہ خوش قسمت کون ہوگا. صبح جنگ ہے, جان ہتھیلی پہ ہے, اس کی فکر نہیں ہے. اب فکر کیا لگ گئی ہے, یہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جس کے لیے یہ گواہی دی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. اور ہر بندہ یہ تمنا اپنے سینے میں رکھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں گا. جب صبح ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی کہاں ہے؟ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سیدنا علی ہی مراد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو کسی نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے, آنکھوں کی کوئی بیماری لگ گئی ہے, اور وہ اپنے خیمے میں ہے. اتنی زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی سیدنا علی کی, آنکھیں اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھے کہ خود چل کے جاتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجتے ہیں, وہ ان کو لے کے آتے ہیں, ایک ادھر سے پکڑ لیتے, دوسرا طرف دوسرا صحیح پکڑ کے لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدنا علی کی اس حالت کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک, دہن مبارک جو ہے اپنے منہ سے نکالتے ہیں, اور ان کی سیدنا علی کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں. ودعا لہو سے بخاری کی روایت ہے, اور سیدنا علی کے لیے دعا بھی کی. دہن لعاب آنکھوں میں ڈالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لعاب ہے, اس میں شفا ہے, بابرکت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی, اور اصل شفا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خود شفا دینے والے نہیں ہیں, شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. دعا کی, راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ سیدنا علی کی آنکھیں فوراً درست اور ٹھیک ہو گئیں, تندرست ہو گئیں, جیسا کہ ان میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی. ہمارے آنکھیں خراب ہوتی ہیں, ہم پورے ہفتہ دو ہفتے دوائی ڈالتے رہتے ہیں اور کافی تکلیف ہوتی ہے. یہ میڈیکل علاج ہے, اور جس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کو پھر زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے علی یہ جھنڈا لو, اور ان کی طرف جاؤ, جلد بازی نہ کرو. یہودوں کی طرف جاؤ میدان جنگ میں, ذرا انسٹرکشنز دیکھیں آپ, آرام سے جاؤ, یہاں تک کہ ان کے میدان میں نہ جا پہنچو. کیا جا کے قطغرہ شروع کر دو, نہیں سنیں ذرا. ثم ادعوهم الى الاسلام, سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دو. کیا دعوت دو؟ صرف مسلمان ہو جاؤ کافی ہے؟ کلمہ پڑھ لو. سنیں ذرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه, اسلام کی طرف دعوت بھی دو اور ان کو یہ چیز بھی سمجھاؤ کہ جب کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے, اسلام قبول کر لیا جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے. آج بعض لوگ صرف دعوت کے کام میں کلمہ پڑھا دیتے ہیں, کلمہ پڑھ لو کافی ہے, مسلمان بن گئے ہو تم. کلمہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یہ کلمہ, کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو خبر دو, ان کو سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کیا حق ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتے, جب اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اللہ کی قسم اے علی, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے صرف ایک شخص کو ہدایت دے دی تو آپ کے لیے دنیا میں جو بھی خیر و نعمتیں ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے, سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ سب سے بڑی نعمتیں سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں. آج کے رولز رائز اور مرسیڈیز گاڑیاں ہیں, اور اس زمانے میں سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ایک شخص, ارے میدان جنگ ہے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, مخالفین ہیں, تو یہ اعلان ہوتا ہے دین اسلام کو قبول کر لو, اسلام کیا چیز ہے. اور پھر جب اسلام میں داخل ہوتے ہو تو کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق اس میں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کرتے ہیں, جہاد نبوی اسے کہتے ہیں, اور جس نے جہاد کرنا ہے تو ایسے جہاد کرے. ایک شخص بھی اگر ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے دنیا کی نعمتوں بھی زیادہ بہتر ہے. جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں ہے, اگر قتل کرنا پڑے تو سب سے آخر میں قتل کیا جائے, ابتدا قتل سے نہیں ہوتی. اگر کافر کلمہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کا حق جان لے, قتل کرو گے اسے تو سب سے پہلے ابتدا قتل سے نہیں ہوتی, دعوت سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اس عظیم حدیث میں بہت ہی عظیم پیغام ہے, بلکہ رد ہے ہر باطل فرقے کا. آج کے زمانے میں اکثر فرقوں کا رد ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت کا ثبوت ملتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا, اگر اللہ تعالیٰ محبت کرے تو پھر مخلوق بھی محبت کرتی ہے, اس میں مشابہت لازم آتی ہے. اور یہ رد ہے ہر اس گروہ کا, جہمی ہیں, معتزلے ہیں, کلابی ہیں, اشعری ہیں, ماتوریدی ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں سب کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. اور اس میں روافض کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے. ان صوفیوں کا بھی رد ہے, غالی صوفیوں کا, جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے. سید علی کی اپنی آنکھیں خراب ہیں, اپنے آپ کو شفا دے نہیں سکتے, وہ آپ کے لیے کیا مشکل کشا ہے, اپنی مشکل آسان نہیں کر سکتے. جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب لعاب اپنے منہ سے نکال ان کی آنکھوں میں نہیں ڈالا اور ان کے لیے دعا نہیں کی, وہ خود محتاج تھے. اور جو خود محتاج ہو, جو خود مشکل میں ہو, وہ دوسروں کے لیے کیا مشکل کشا حاجت روا رہے گا. اللہ کے لیے سمجھو, واللہ اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی تو اس دنیا میں تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا. یہ ڈگریاں, یہ دنیا کا علم, یہ سائنس, واللہ کوئی کام نہیں آئے گی. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. جب متفق علیہ کہا جاتا ہے اب اس پر کوئی سوال نشان لگ ہی نہیں سکتا کہ صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں. اور اس میں اجماع ہے اہل حدیث کا, اہل سنت والجماعت کا. اہل بدعت تو اپنی مرضی سے حدیث کا رد کرتے رہتے ہیں, کوئی اپنے عقل سے کر دیتا ہے, کوئی اپنے ذوق سے کر دیتا ہے, کوئی خوابوں سے کر دیتا ہے, وہ ان کے اپنے مناہج ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک جب حدیث متفق علیہ ثابت ہو جائے تو وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اور اس میں جبریہ گروہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے. اسے مرجیہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں عمل کا کوئی دخل نہیں ہے ایمان میں. یہ تفاضل جو عمل میں ہو رہا ہے، یہ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں تو صرف نام کے مسمانے سے محبت کرتے ہیں، کام کے مسمانے سے محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. الغرض، اور میں نے اس پہ پورا خطبہ دیا تھا کہ بلکہ پورا درس دیا تھا کہ ایک حدیث سے سب باطل فرقوں کا رد، آپ تفصیل اس لیکچر سے آپ سن سکتے ہیں. الغرض، جنگ خیبر میں فتح ہوئی مسلمانوں کی، ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا. مال غنیمت یہ وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد مسلمانوں کو ملتا ہے جب فتح ہو جاتی ہے. تو سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی اور ان کی مہر ان کی آزادی تھی. سبحان اللہ، جیسے بخاری میں آیا ہے، ظاہر جب شادی ہو تو مہر ہوتی ہے نا، تو وہ سبائے میں تھی، جو لوڈیاں تھیں خیبر کی عورتوں میں سے وہ بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور مہر کیا تھا؟ ان کی آزادی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں ہی اعلان کیا تھا کہ سیدنا صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے، ام المؤمنین. کتنی بڑا احسان ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے. صبح کے وقت یہودیاں تھیں اور اس دنیا کے بدترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، کفر کے دلدل میں غرق تھی، اسلام اور مسلمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والی تھی، اور شام تک ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بن گئی. سبحان اللہ، یہ اصل کامیابی ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے صرف تلوار کا دین ہے، دین اسلام زبردستی زور زبردستی کا دین ہے. آپ یہ دیکھیں، سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہا سبائے میں تھی، لوڑی تھی، پھر جب ام المؤمنین بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہوئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی برکت ہے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرتا ہے، واللہ اس کی حالت بدل جاتی ہے، یہ بغض، یہ نفرت، یہ سب کچھ دور ہو جاتا ہے. آج ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، ہماری حالت سدھرتی نہیں ہے، اپنے پیاروں سے نفرت کر بیٹھتے ہیں، بعض لوگ اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بیویوں سے نفرت کرتے ہیں اور بچوں سے نفرت کرتے ہیں. اگر ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوتے تو پھر ان سے بھی ہم محبت کرنے والے ہوتے، جبکہ یہ حق پر ہوں، میں یعنی کہ باطل پہ ہوں، ان کی ہر بات مانی جائے، ان سے محبت کی جائے. نہیں، ایک تو دنیاوی طبعی محبت ہوتی ہے، ایک اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے. کیا بیوی سے بھی اللہ کے لیے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا والدین سے بھی اللہ کی محبت ہو سکتی ہے؟ یہ تو رشتے ہیں، یہ تو دنیاوی رشتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، جب آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو رشتہ بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے. جنگ خیبر میں مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے ایک شخص چپکے سے ایک چادر لے لی، ضرورت تھی اس وقت، گھر سے نکلے، ایک مہینہ ہو گیا، کچھ ان کے پاس ہے نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اکثریت فقر کی حالت میں رہتے تھے، اور شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ بھی بشر ہے ہماری طرح، صحابہ ہے لیکن بشر تو ہے. تو ایک چادر اٹھا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر. سبحان اللہ، تو کہیں سے کسی نے تیر مارا، تیر کہاں سے کیسے ہے؟ سبحان اللہ، اور اس شخص جو یہ تیر لگا وہ شخص وہاں پہ مر گیا. تو کسی نے کہا ہنی اللہ الجنہ، یہ شہید ہو گیا، اسے جنت مبارک ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ یہ جنت میں ہے؟ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چادر اس نے چرائی تھی وہ اس کے لیے آگ بنی ہوئی ہے، آگ کی چادر. ایک چادر ہے، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ قیمت کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل کتنا برا ہوا ہے. کرنے والا ایک عظیم انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جنگ میں شریک ہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام میں سے ہے. بعض لوگ کہتے کہ صحابہ تو عظیم ہے تو یہ بات کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور یہ جو چادر لی گئی تھی ان سے غلطی ہو گئی ہے، بشر تھے، غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سزا دے دی کہ ان کی غلطی تھی، اب سزا ہوگی، کفارہ ہو گیا، اب اس کفارے کے بعد اب ان پر کوئی گناہ باقی نہ رہا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، سبحان اللہ. اور اسی جنگ میں ایک دوسرا بھی ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ سرنڈر کریں تو تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تھی بیچ میں، تو کسی نے کہا کہ فلان جو ہے بڑا بہادر بندہ ہے. میرے ویسے بخاری میں ہے یہ قصہ بھی، جنگ خیبر کے باب میں، کہ فلان شخص ہے اس نے بڑی کارکردگی دکھائی، بڑا بہادر بندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوا فی النار، یہ جہنمی شخص ہے. تو تعجب ہوا بعض صحابہ کو، یہ شخص ہمارے ساتھ مدینہ سے نکلا ہے، لمبا سفر کیا ہے، جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہے، اور بڑی اچھی کارکردگی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ صبر بھی کر رہا ہے، اور یہ شخص جہنمی بھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک شخص نے، ایک صحابی جب یہ بات سنی تو وہ دیکھتا رہا کہ میں شخص کو دیکھوں یہ کرتا کیا ہے. تو دیکھا کہ ایک جھڑپ میں جب اسے زیادہ زخم لگے تو اس نے اپنی تلوار کی نوک کو اپنے سینے کی طرف کیا اور اپنے جسم کا اس پہ زور دیا اور خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر دیا. اور یہ شخص نکلا تھا اللہ کے لیے نہیں، یہ شخص نکلا تھا صرف اس لیے کہ اس کی قوم جا رہی ہے، قوم کے کچھ لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ نکل چکا تھا. اور خودکشی حرام ہے، یاد رکھیں، خودکشی جائز نہیں ہے. جو بہادری دکھانے کے لیے یا اپنی قوم کو راضی کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتا ہے وہ مجاہد نہیں ہوتا. جہاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی، جہاد کا مقصد ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کرنا. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر جہاد نہیں ہے. کسی اور غرض کے لیے اگر کوئی شخص کافر کے ساتھ جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے کسی اور غرض کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، مٹی کے لیے، زمین کے لیے، تو پھر وہ مٹی کے لیے لڑتا ہے، زمین کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے وہ جہاد نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں. جنگ خیبر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی جو ہیں بڑے بڑے دیگچے میں کچھ پکا رہے ہیں. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یہ گدھوں کا گوشت ہے، ہم پکا رہے ہیں. گھریلو گدھے جو ہوتے ہیں، الحمر الاہلیہ یا الحمر الانسیہ بھی لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا، اعلان جا کے کرو کہ آج کے بعد گدھے، گھریلو گدھے کا گوشت حرام ہے اور متعہ بھی حرام ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ذرا اب غور کریں، ذرا سیدنا علی اعلان کرتے ہیں جنگ خیبر میں کہ جو گوشت پکا رہے اسے ابھی اڈیل دو، پھینک دو، امتحان دیکھیں. ایک تو جنگ کی حالت ہے، پھر بھوک ہے، شدید بھوک لگی ہے، اور پھر ابھی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر میں اترنے والا ہے، آزمائش دیکھیں کہ حکم آ جاتا ہے یہ سب گرا دو. یعنی اس سے پہلے تو ابھی تک حلال تھا، ورنہ صحابہ کرام کیا کیسے جرت کر سکتے تھے؟ گدھے کا گوشت حلال تھا پہلے، جیسے کہ متعہ حلال تھا، متعہ جسے کہتے ہیں، اصل لفظ متعہ ہے. جو آج رافضی کرتے ہیں متعہ، وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے ایک ان کے لیے ایک بڑا ایک بنیادی حصہ متعہ جو ہے، نعوذ باللہ. یعنی وہ کہتے کہ جو متعہ نہیں کرتا ہم میں سے نہیں ہے. جو متعہ کے بعد غسل کرتا ہے تو ایک ایک پانی کی بوند سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اس کے دعا مغفرت کرتے تھے تا قیامت. یہ ان کی روایات ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض یہ اعلان ہوتا ہے صحابہ کرام کے ایمان دیکھیں آپ. یہ نہیں کہا کہ ہم میدان جنگ میں چلو تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، آزمائش ہے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، شدید بھوک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق جو کچھ پکا تھا سارے کا سارا گرا دیا، پھینک دیا. جنگ خیبر میں ایک اور بھی قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، کافی وقت ہو گیا. راستے میں جاتے جاتے تو سیدنا عامر بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی ہیں، شاعر تھے اور آواز بھی اچھی تھی، تو کسی نے کہا کچھ ہمیں سنائے. راستے میں چلتے چلتے تو پھر ان کی معروف جو شعر ہے، اللہم لولاک لمہتدینا، آخر تک یہ جو ایک شعر ہے یہ پڑھنا شروع کیا، اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں. تو کسی نے پوچھا کون ہے، تو کسی نے کہا یہ عامر بن اکوع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمہ اللہ، تو کسی نے کہا وجبت، اب یہ واجب ہو چکا ہے. یعنی یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ جو صحابی ہیں اب شہید ہونے والے اس جنگ میں. ہوا یہ کہ اس جھڑپ میں، جو چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی، ان کی سیدنا عامر کی تلوار چھوٹی تھی، یہودی سے لڑتے ہوئے ایک وار کیا، یہودی ہٹ گیا تو واپس تلوار ان کے گھٹنے پہ آ کے لگی، سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر اپنی تلوار آ کے لگی اور ان کے خون کے نالے کٹ گئے، تو شدید خون جو ہے نا وہ ضائع ہوا، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. اپنے ہی تلوار سے اپنے آپ کو چوٹ لگی اور ان کی وفات ہو گئی، شہید ہو گئے. اچھا، تو بات جب پتہ چلی صحابہ کو کہ انہوں نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو زخم لگایا، تو کسی نے کہا قد احبط جہادہ، اس نے اپنے جہاد کو ناکارہ کر دیا، خودکشی ہو گئی نا. تو سیدنا سلم بن اکوع کے بھائی، وہ بھی جنگ میں موجود تھے، شدید ان کو تکلیف پہنچی اور بہت زیادہ غمزدہ ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہوا کہ میرے بھائی نے اس طریقے سے لڑتے لڑتے تلوار چھوٹ دی، واپس ان کی اپنی تلوار اپنے گھٹنے پہ لگ گئی انجانے میں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے جہاد کو ناکارہ کر دیا. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جاہد ہے، مجاہد ہے، اس کو دگنا اجر ملا ہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہے. بہت کم عربی ایسے ہیں جو ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں. اس قصے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو لوگ آج اپنے سینے سے بمب لگا کے بلاسٹ کر دیتے ہیں اور کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، صحابہ کرام کے نزدیک جہاد کیا تھا؟ ایک صحابی غلطی سے اپنی تلوار اپنے آپ کو لگ جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں اپنی جان لی، ان کے نزدیک اس شخص نے اپنے جہاد کو ناکارہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار نہیں کہ اگر خودکشی ہوتی حقیقتاً تو اس کا کیا جرم ہے. وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میدان جنگ میں جس سے خودکشی کی ہے وہ مجاہد نہیں سمجھا گیا، وہ فی النار فرمایا، وہ جہنمی شخص ہے، کیونکہ آئے وہ کچھ اور قرض کے لیے تھا. لیکن یہاں پر کیا ہوا سبحان اللہ، کہ انجانے میں اپنی تلوار ہی اپنے گھٹنے پہ لگ گئی. تو صحابہ کرام کے نزدیک ان کی فہم دیکھیں، اسے فہم السلف کہتے ہیں، کہ صحابہ کرام کے نزدیک قرآن سنت کی روشنی جو اس نے عمل کیا، کیا یہ خودکشی میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی خودکشی ہے. اپنے علم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصحیح کی ہے کہ یہ خودکشی اس نے نہیں کی، غلطی سے لگ گئی ہے. میرا سوال یہ ہے، جو آج اپنے سینے سے بمب لگا دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہ کافروں میں جا کے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کے اگر کافروں میں کرے تب بھی جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے بمب کو بلاسٹ کرنا، یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا جہاد ہے؟ واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ الغرض خیبر کی فتح کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس جگہ کو سدھارنے سنوارنے کے لیے، خود 1400 کی تعداد میں ہے، وہاں پہ رہنا بہت مشکل تھا، تو اہل خیبر سے، یہودیوں سے، انہوں نے خود کہا کہ ہمیں اگر اجازت دی جائے ہم یہاں پہ رہیں، ورنہ یہاں سے بھی جلاوت نہیں تھی نا، نکل جاتے شام کی طرف جاؤں کے باپ دادا رہتے تھے، تو جزیرہ عرب میں ان کا آخری گڑھ تھا. تو صلح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ فتح کرنے کے بعد صلح تھی، یعنی وہ جزیہ بھی دیں گے، وہ اس جگہ پہ رہیں گے، اور آدھا جو خراج ہے، آدھا جو وہ اناج وغیرہ جو ان کی زمینیں ہیں جو بھی ہیں، وہ آدھا حصہ وہ لیں گے، ان کی مزدوری ہے، کام کریں گے نا وہ، اور آدھا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیجیں گے. اور اس پر صلح ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ خیبر میں رہو گے جہاں تک کہ ہم چاہتے ہیں، اب تمہاری مرضی نہیں، اب ہماری مرضی ہے. یعنی ابھی تمہیں جلاوطن نہیں کر رہے ہم، تمہارا حق ہے کہ تمہیں جلاوطن کر دیا جائے، لیکن مصلحت اس میں یہ ہے، ابھی وقت کا یہ تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑے حکمت والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تأیید ہے، اور صحابہ کرام کے مشورے ہیں سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اب یہ مناسب وقت نہیں ہے، تو ان سے یہ صلح کر لی، اور یہود جو ہے وہ خیبر میں رہے سیدنا عمر کے زمانے تک. جب سیدنا عمر آئے اور الحمدللہ اسلام میں مزید طاقت آئی اور دین اسلام پھیل گیا، قیصر بھی اور قسرہ بھی اپنے شہروں اور ملکوں میں خود در بدر ہوتے ہوئے نکلتے گئے. آپ جانتے ہیں کہ قیصر قسرہ کا ملک، قیصر کا ملک 600 سال پرانا تھا اسلام سے، رومن امپرر جو ہے وہ اسلام سے 600 سال پرانی تھی، اور کسرا کی حکومت جو ہے پرشین امپرر جو ہے وہ 1000 سال پرانی تھی. جڑیں تو دیکھیں ان کی، لیکن ظلم کی، شرک، کفر، بدعات و خرافات کی وجہ سے دراڑیں پڑ چکی تھی. اور یہ سلطنت، یہ سلطنت گرنی ہی تھی. سید عمر کے زمانے میں سن 1415 ہجری میں، ایک سال کے بعد پھر دوسرے سال میں دونوں سلطنتیں گر گئی، رومن سلطنت گر گئی، پرشین سلطنت گر گئی، اور دین اسلام، کلمہ توحید کا جھنڈا، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ایران میں بھی اور شام میں بھی لہرایا سید عمر کے زمانے میں. سید عمر رضی اللہ عنہ نے یہود خیبر کو جلاوطن کیا، اور خیبر بھی جزیرہ عرب میں سے وہ آخری جگہ تھی یہودیوں کی، جس کے بعد یہودی جزیرہ عرب میں دوبارہ قدم نہ رکھ سکے سبحان اللہ. یہ جنگ خیبر میں سے بعض اہم باتیں تھیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد رحمت پر قائم تھا، حکمت پر قائم تھا، شریعت کے اصول اور ضوابط کے مطابق تھا، اس میں خیر بھی تھی، برکت بھی تھی، اور رحمت بھی تھی، شفقت بھی تھی، سختی بھی تھی، نرمی بھی تھی، لیکن آخر میں غلبہ بھی تھا، عزت بھی تھی. آج کے جہاد میں جسے جہاد کہا جا رہا ہے، قتل و غارت ہے، انتشار ہے، فساد ہے، افراتفری ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن بن چکا ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. قاتل کو پتہ نہیں کہ وہ کیوں قتل کر رہے ہیں، مقتول کو پتہ نہیں کہ کون اسے قتل کر رہا ہے. امن و امان کا خاتمہ ہے، بد امنی اور بے ایمانی چھا گئی ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ رزلٹ میں کیا ملا؟ ذلت ہے، رسوائی ہے، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. پہلے سوال تھا کہیں غلطی ہے کہ نہیں ہے، لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ غلط ہے یا جہاد نہیں ہے. ابھی تک بھی بعض لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، ہٹ دھرمی کی انتہا ہے، کہتے ہیں یہی جہاد ہے. حکمران کافر ہے، سب سے پہلے حکمران کو گراؤ، پھر جو ان کو ووٹ دینے والے کے سپورٹر ہیں ان کو بھی ختم کرو جو نہیں مانتے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے تو 8, 10 یا 20, 30 بچے یا عورتیں مرتی ہیں، ان کو کوئی غم یا فکر ہوتا ہے یا غلطی سے مرتے ہیں وہ؟ یہ کون سی غلطی ہے؟ آپ بڑے بازار میں آ کے بم بلاسٹ کر دیتے ہو جس میں مسلمان ہو، مسجد کے اندر بھی نہیں چھوڑا مسلمانوں کو، یہ کون سی غلط فہمی اور کون سی غلطی ہوئی؟ وہ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ نہ سمجھیں کو کوئی غم ہوتا ہے، کوئی فکر لگی رہتی ہے، ارے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا. ایک تنظیم ہے جو سسٹم کے مطابق چلتی ہے، اور شیطان انس والجن مل کے اس تنظیم کو چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھو، شریعت کے اصول و ضوابط کو سمجھو، اور جہاد نبوی کو سمجھو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور مجلس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.